اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور وہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ نعمت الہی کے عنوان سے آج عشر اول کی تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کی دعائے عرفہ کے چند جملوں سے اپنی مجلس کی ابتدا کروں گی، کیونکہ جس طرح ائمہ معصومین نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی اس طرح کوئی کروا نہیں سکتا۔ آج بھی دعائے عرفہ کے چند جملے۔ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں، حمد ہے اس خدا کے لیے جس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کی سخاوت بہت وسعت رکھتی ہے۔ بے شک اس پروردگار عالم کی فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اس کی عطا کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بن مانگے عطا کرتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگنے سے مشروط ہوتی ہیں، یعنی پروردگار عالم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ہاں مانگے گا بندہ تو میں عطا کر دوں گا۔ ہر چیز نہیں، کچھ چیزیں پروردگار عالم نے اپنے خزانے قدرت میں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر میرا یہ بندہ مانگے گا تو میں عطا کر دوں گا۔ اسی لیے کہا معصومین نے خدا سے مسلسل مانگنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے۔ اچھا، جب اس سے مانگنا ہے، اور ایک بات ہمیشہ ذہنوں میں رکھا کیجئے، ہم اللہ سے لڑتے بہت ہیں، اللہ سے شکایت بہت کرتے ہیں، ہمیں نہیں دیا، اس کو دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کیجئے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے۔ تو کیسے مانگیں کہ خدا کی بارگاہ سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے اور خدا کی عطا ہم پر بھی مسلسل رہے؟ اسی لیے ائمہ معصومین نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا، مناجات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ تو یہ محمد و آل محمد اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ انہوں نے ہم انسانوں کے، ہم مسلمانوں کے، فقط مومنوں کے نہیں، ہر مسلمان کے، ہر شخص جو ہدایت چاہے اس کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا کہ خدا کی بارگاہ سے مانگتے کیسے ہیں۔ یا ائمہ سے منسوب دعائیں جو ہیں اس نے وہ جملے ہمیں سکھا دیے، اس طرح اللہ سے مانگو پروردگار عالم تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے گا۔ تو ایک تو ہمیں سلیقہ سکھایا، اور دوسری کیا مانگنا ہے، وسیلہ بھی خدا کی بارگاہ میں یہی ہے۔ اس طرح سے مولا نے سکھایا کہ ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے، بات واضح ہو جائے۔ بہت بڑے شیعہ عالم عقائد نجفی اصفہانی وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، میں جب نجف میں پہنچا علم دین حاصل کرنے کے لیے، جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا میرا حافظہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اتنا حافظہ مضبوط نہیں ہے. جو کچھ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو اس طرح سے سیکھ نہیں پا رہا ہوں. تو پریشان ہوئے, علم دین سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت اہم علم ہے جس کا دار و مدار پوری زندگی, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں پر ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں پریشان تھا کہ میں علم دین جس طرح سیکھنا چاہیے, میرا حافظہ کمزور ہے, میں نہیں سیکھ پا رہا ہوں, کیا کریں. نجف سے کربلا آئے, شب جمعہ ہے, اور کربلا پہنچ کر مولا امام حسین کے روضے کے صحن میں بیٹھ گئے اور پوری ایک رات مولا سے استغاثہ کرتے رہے, اور پوری رات مولا حسین کی بارگاہ میں حبیب ابن مظاہر کو وسیلہ بنا کے, حبیب آپ مولا کے زندگی میں بھی بہت قریب تھے اور بعد شہادت بھی قریب ہیں, آپ مولا سے سفارش کر دیجئے, آپ مولا کے دوست ہیں, آپ مولا سے کہہ دیجئے میرے حافظے کو مضبوط کر دیں, میں علم دین سیکھنے کی نیت سے وطن چھوڑ کے آیا ہوں, میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تبلیغ دین کروں, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. وہ کہتے ہیں میں پوری رات استغاثہ کرتا رہا, نماز شب کا وقت ہوا, نماز شب پڑھی اور آخر روتے روتے مولا حسین کے روضے کے صحن میں میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں, اور وہ اپنی زری سے برآمد ہوئے, اور آنے کے بعد حبیب نے مولا حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے. ابھی حبیب مصائب پڑھ ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے, اور جیسے ہی مولا حسین تشریف لائے حبیب نے کھڑے ہو کے فوراً زیارت وارثہ پڑھنا شروع کی, اور میں دیکھ رہا تھا حبیب زیارت وارثہ پڑھ رہے تھے, مولا اس سلام کا جواب دے. زیارت وارثہ کیا ہے؟ مولا کو ہم سلام کرتے ہیں نا کہ مولا آپ وارث انبیاء ہیں. کہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ زیارت وارثہ پڑھ رہے تھے اور مولا اس سلام کا جواب دے رہے تھے. جب زیارت وارثہ ختم ہو گئی مولا خواب میں پورا منظر دیکھ رہے ہیں. کہا مولا حسین نے ایک بارگی میرے چہرے کی طرف نگاہ کی, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اے بار الہ تو مسبب الاسباب ہے, تو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے, تو ابواب کو کھول دینے والا ہے. یہ مختصر سی دعا ہے جو اس کتاب میں موجود ہے, ایک لائن کی. کہا مولا حسین نے پڑھ کے کہا بار الہ تو مسبب الاسباب ہے, مشکلوں کو دور کرنے والا ہے, در بنا دیتا ہے. پاک پروردگار جن عظیم چیزوں کا حق ہے تجھ پر, اس حق کا واسطہ اس کی مشکل کو, اشارہ کیا مولا حسین نے, اس کی مشکل کو آسان کر دے. وہ کہتے ہیں میری خواب سے آنکھ کھلی, جو دعا مولا حسین پڑھ رہے تھے وہی میری زبان پہ تھی, اور پروردگار عالم نے مولا حسین کی اس دعا کے وسیلے سے میرے حافظے کو اتنا قوی کر دیا کہ میں حیران تھا. اب علم کے وہ در وہ باب مجھ پہ کھل جاتے تھے جس کے لیے میں حیران تھا. تو آل محمد وہ عظیم نعمت ہیں, مانگنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہیں. صلوات پڑھی بابا جی. اور جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے دعا بارگاہ الہی تک پہنچی نہیں پاتی. جناب رسالت ماب کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے بارگاہ میں کچھ مانگا کرو تو مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھ لیا کرو, صلوات پڑھا. قرآن میں حکم ہے, پروردگار نے دیا. قرآن پاک میں سورہ احزاب میں حکم موجود ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ محمد. یعنی پروردگار نے ارشاد فرمایا, ترجمہ کیا ہے, ترجمے پہ غور کیجئے گا, بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر اسی طرح درود و سلام بھیجا کرو جو بھیجنے کا حق ہے. بھیجتے تھے نہیں, بھیجتے ہیں. اللہ اور ملائکہ آج بھی محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں, یعنی محمد و آل محمد پر نعمتوں کا, رحمتوں کا نزول رکا نہیں ہے, جاری و ساری ہے, اور تاتاب قیامت تک, آخرت تک ہمیشہ رہے گا. کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ اور ملائکہ, ان اللہ و ملائکہ, تو بے شک اللہ اور ملائکہ ان نبی پر, نبی کے آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. میں نے کہا تھا میں آپ کے سامنے روزانہ آل محمد کے فضائل میں قرآن کی آیتوں کو پیش کروں گی, کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد. تو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی پیش کی کہ جب تک ان پر درود نہ بھیجیں دعا بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی. اور دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب ان کا وسیلہ بھی شامل حال ہو. لوگ کہتے ہیں نا وسیلے کی کیا ضرورت ہے, اللہ سب کا ہے مانگ لو. ہم کہتے ہیں اللہ بے شک سب کا ہے, لیکن اللہ ہی نے تو کہا ہے. کہاں کہا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ارشاد رب العزت ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوه الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. بے شک اللہ سب کا ہے, مگر اللہ ہی تو سلیقہ سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو وسیلے سے آنا, اور اس وسیلہ بناؤ گے تو پروردگار عالم اول آخر دعا کے تم درود پڑھو گے تو خدا تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا چاہیے؟ یہ احسان ہے جناب رسالت ماں کا کہ انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا. اور سلیقہ ایسے سکھایا, روایت میں ہے. اور کہاں لکھا ہوا یہ روایت بھی, میں اس کی بھی سند آپ کے سامنے پیش کر دوں. اہل سنت کے بہت مشہور عالم ابن حجر مکی, انہوں نے ایک کتاب لکھی, سینکڑوں برس گزر گئے, انہوں نے کتاب لکھی السوائق المحرقہ. سوائق المحرقہ کے معنی جلا دینے والی بجلیاں, کتاب کا نام. کس کو جلا دینے والی بجلیاں؟ اہل تشیح کو. اور اللہ کا اعجاز یہ ہے اسی کتاب میں فضائل آل محمد کی ایسی ایسی روایتیں لکھوا دی جو میں اور آپ پڑھتے سنتے فضائل میں. میں اس کتاب سے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. سوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت ماں کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کے کہا, اللہ کے رسول ایک مشکل میں گرفتار ہوں, آپ دعا کر دیں یہ مشکل آسان ہو جائے. مسجد میں بیٹھے ہوئے رسول اور صحابی بھی اور مسلمان بھی موجود ہیں. رسول اسلام مصلی پہ تھے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ, اس کی اس مشکل حل کر دے. دعا کی رسول اور صحابی کی مشکل حل ہو گئی. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, مگر وسیلے کی شناخت کروا دی. اچھا دیکھ رہے ہیں باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں صحابی. اب ایک دوسری صحابی کو ایک حاجت درپیش ہوئی, وہ آئے اور آئے رسول کے پاس, آ کر اللہ کے رسول ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہوں, حل نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میری مشکل حل ہو جائے تو میری آسانی ہو جائے گا. اچھا میں دعا کرتا ہوں. اب رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ, اس کی مشکل کو آسان کر دے. وہ گیا, اس کی مشکل آسان ہو گئی. نبی کی دعا اور علی کا واسطہ, بھلا دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ایک اور صحابی جو مت دیکھ رہے, تو کچھ عرصے بعد وہ بھی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک مشکل میں پریشان ہوں. رسول نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, وہی جملہ, بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ, اس کی مشکل کو آسان کر دے. مشکل تو آسان ہو گئی, مگر تینوں پریشان بیٹھے ہیں صحابی ایک مقام پر. کیوں؟ کہا یہ کیا بات ہے, میں آیا تو علی کا واسطہ, تم آئے تو علی کا واسطہ, وہ آئے تو علی کا واسطہ, آخر یہ علی کا واسطہ کب تک چلے گا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا, کیونکہ دل میں ولائے علی نہیں تھی اور علی کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی تھی. اب بجائے ساری پریشانیاں حل ہو گئی تو خوش ہونا چاہیے تھا, ان کی پریشانی بڑھ گئی. آپس میں بولے, میں آیا تو علی کا واسطہ, تم آئے تو علی کا واسطہ, وہ آیا تو علی کا واسطہ, آخر علی کا واسطہ کب تک چلے گا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا, فکر کی کیا بات ہے, کبھی تو علی پہ مشکل پڑے گی, جب علی پہ مشکل پڑے گی تو مسئلہ حل. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا میرا واسطہ, پھر رسول تمہارا میرا واسطہ دیں گے. بھائی جو علی کی معرفت نہ رکھ سکے, جسے نہیں پتا مرتبہ علی کیا, تو پھر وہ تو یہی بولے گا نا, معرفت نہیں تھی. تو ایک مرتبہ ہوا کیا, جو وہ چاہ رہے تھے مولا علی, ارے مولا علی اللہ کے ولی ہیں, رسول کے وسیع ہیں, مگر اللہ کے بشر ہیں, اللہ کے سامنے عبد ہیں. علی بھی مشکل میں گرفتار ہوئے, اللہ کے بندے ہیں, آئے رسول کے پاس, اللہ کے رسول آج آپ سے دعا کروانے آیا ہوں. بولو علی اپنے لیے دعا کر دیجئے, ایک کام ہے جو نہیں بن رہا, ایک مشکل ہے, ذرا وہ حل ہو جائے. اب رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ, علی کی مشکل کو آسان کر دے. جیسے ہی رسول نے یہ کہا, وہ جو بیٹھے سن رہے تھے, وہاں کچھ منافقین بھی تھے, کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے, میں آیا تو علی کا واسطہ, یہ آیا تو علی کا واسطہ, وہ آیا تو علی کا واسطہ, اور خود علی آ گئے تو بھی علی کا واسطہ, آخر یہ کب تک چلے گا؟ رسول اسلام کے چہرے کا رنگ بدلا, کہا خاموش ہو جاؤ, جب مجھے بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں علی کے حق کا واسطہ دیتا ہوں, بار الہ میری مشکل کو حل کر دے تو خدا میری مشکل کو حل کر دیتا ہے. صلوات پڑھی بابا جی.
Allah Akbar. Yeah.
احسان ہے جناب رسالت ماپ کا, وہ اپنی زندگی میں سارے مسئلوں کو حل کر گئے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ہم تو فقط تاریخ کا صفحہ پلٹ کے دکھا دیتے ہیں. دیکھو رسول نے مانگا تھا علی کا واسطہ دے کر, اور رسول نے بھرے مجمع میں بھی سکھایا, مشکل میں بھی سکھایا. کب سکھایا؟ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی, مختصراً گزروں گی. آپ سب کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہے جب جنگ خیبر کا مرحلہ تھا, لشکر اسلام خیبر فتح کرنے گیا. خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا, بڑے بڑے پہلوان موجود تھے, بڑا شاندار قلعہ بنا ہوا تھا, اور مسلمان 39 دن سے کوشش کر رہے تھے مگر وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا جو یہودیوں کا مرکز تھا. ملائے کائنات اس لشکر میں ساتھ نہیں تھے کیونکہ مولا کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا اور مولا مدینے میں رہ گئے تھے. جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا, اب جناب رسالت ماں نے کہا کل میں علم اس شخص کو دوں گا. علم دینے کا مطلب کیا؟ اس کو لشکر کا علمدار بنا کے بھیجوں گا. کیونکہ ہوتا کیا تھا, 39 دن میں رسول جس کو علمدار بنا کے بھیجتے تھے, جب وہ آتے تھے پلٹ کے, کبھی لشکر کہتا تھا جو کمانڈر تھا وہ بھاگ گیا, کبھی وہ جو کمانڈر کہتا تھا لشکر پیچھے سے بھاگ گیا, ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے ہوتے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی, فتح نہیں مل رہی تھی. اب رسول نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. علی آپ کی شان ہے, جہاں آپ نہیں بھی ہوتے وہاں آپ کے فضائل پڑے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, دیکھیے مولا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, مگر جب سلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان سے نہیں قلب سے نکل رہی ہوتی, نعرے قلب سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو عجب اللہ نے علی کی ذات میں ایسی کشش رکھی, علی کے اندر جاذبہ بھی ہے, علی کے اندر دافعہ بھی ہے, کہ علی کے دشمن ایسے بغض علی میں کہ دنیا میں کسی کے دشمن نہیں ہوں گے, اور علی کے چاہنے والے بھی ایسے کہ جان قربان کر دے تو بھی کم ہے ایسے. اس لیے کہتے ہیں علماء کہ علی کے اندر جاذبہ کی قوت بھی ہے, علی کے اندر دافعہ کی قوت بھی ہے. تو واقعا اب عجب منظر تھا کہ علی موجود نہیں تھے اور رسول اعلان کر رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا, جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. اب یہ نہیں بتایا کس کو دوں گا, نام نہیں لیا علی کا, فضائل پڑھ دیے, کہا میں اس کو علم دوں گا. اب لوگ بڑے مطمئن ہیں, کچھ اسلام میں شروع سے وہ لوگ جو کفار مکہ جو رسول کو اذیتیں دیتے تھے, جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو اسلام کو دل سے مانتے نہیں تھے, منافقین انہیں کہتے ہیں, زبان پہ اقرار کر لیا مگر دل میں اسلام اترا نہیں تھا. تو اب جو منافقین تھے وہ بڑے مطمئن تھے کہ اس جنگ میں تو علی آئے ہی نہیں, اب تو ہم میں سے کسی کو ملے گا. علی ہوتے ہیں تو ہر منزل پہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں, علی تو آئے نہیں, علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے تو علی تو موجود نہیں ہے. تو اب اگلے دن جب صبح ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ میں روایت یہ لکھی ہے, لوگ پنجوں کے بل پہ کھڑے تھے, رسول ہمیں دیکھ لیں شاید ہمیں مل جائے, شاید ہمیں علم مل جائے. کیونکہ لشکر کا علم ملنا, علمدار بننا یہ عجب شان ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے لشکروں میں. علی کے پاس تھا اور کربلا میں ہم نے دیکھا علی کے لال عباس کے پاس تھا, اور آج تک ہر امام بارگاہ کے باہر لہراتا ہوا علم بتاتا ہے. علمدار تو کائنات میں فقط عباس علمدار ہیں. تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ علی تو آئے نہیں ہیں, ہم میں سے کسی کو ملے گا, رسول برآمد ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے, اور جب باہر آئے تو کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا کے گئے ہیں. جبرائیل کہہ رہے تھے اللہ کا حکم یہ ہے, اے میرے حبیب علی کو پکارو تو صحیح. ناد علین, ناد علین کا مطلب کیا ہے؟ علی کو پکارو. ناد علین مظہر العجائب, ان کی ذات سے عجائبات معجزے ظاہر ہوتے ہیں. تو ابھی ناد علی کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے جو جبرائیل لے کر آئے تھے اور جبرائیل نے رسول کو سنائی, کہ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح پکاریے, ناد علین مظہر العجائب تجدہ عون لك فی النوائب کل ہم غم. جب آپ علی کو مدد کے لیے پکاریں گے تو آپ ہر غم میں ہر پریشانی میں ان کو اپنا مددگار پائیں گے. اب یہ پیغام سنا رہے ہیں رسول اس پورے لشکر اسلام کو. رسول نے ناد علی پڑھی, ہمارے لیے سنت قائم کر دی. قیامت تک جو بھی علی کو مدد کے لیے پکارے گا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ناد علی پڑھ کے پکارے گا اور مولا مدد کو آئیں گے. جیسے ہی ناد علی پڑھا, ادھر رسول نے ناد علی کی تلاوت کی, حدیث قدسی کو دہرایا, مولا کائنات تشریف لائے. تاریخ کہتی ہے اس شان سے آئے, آنکھوں میں شدید تکلیف تھی, ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پہ, ایک ہاتھ سلمان فارسی کے کندھے پہ, اور مولا جب تشریف لائے تو رسول اسلام نے اپنے لعاب دہن کو اپنی انگلی کو تر کیا اور علی کی آنکھوں پہ پھیرا,
اور کہا اس طرح سے علی نے آنکھوں کو کھولا. آئی انفیکشن تھا, بہت شدید تکلیف تھی مولا کو, مگر جیسے ہی لعاب دہن لگا رسول کا, علی نے ایسے آنکھوں کو کھولا کہ لکھنے والے نے روایت میں لکھا جیسے قرآن کے ورق کھلتے ہیں نا, ایسے علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے. اور آشوب چشم دور ہوا, کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ کہ علی تمہیں جنگ کرنی ہے. کہا کب تک؟ جب تک فتح نہ ہو جائے. علم دے دیا گیا اور آپ سب کا سنا ہوا ہے. مولا گئے, ہم بچپن سے سن رہے ہیں, ہمارے قلب پہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ مولا گئے علم لے کے اور اس شان سے گئے کہ خیبر کو فتح کیا. خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جو 40 آدمی پکڑ کے کھولتے تھے, اتنا بھاری تھا, علی نے اپنے ایک ہاتھ کی طاقت سے اس دروازے کو اکھاڑا, اور اکھاڑ کے ان یہودیوں نے قلعے کے باہر خندق کھودی ہوئی تھی. تو مولا نے اس خندق کے اوپر اس دروازے کو اکھاڑا اور خندق کے اوپر اس دروازے کو رکھا, اور لشکر اسلام سے کہا اب اس پہ سے گزر کے جاؤ اور قلعے میں داخل ہو جاؤ, اب اسلام کو فتح ملے گی. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا, خندق پہ رکھا, اور اب لشکر اسلام سے کہا میں کھڑا ہوں پکڑ کے خندق کے اوپر اس دروازے کو, تم اس پہ سے گزرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاؤ. لوگ داخل ہوئے تھے, لوگ حیران ہوئے تھے, کچھ لوگ دوڑ کے رسول کے خیمے میں آئے. کہ اللہ کے رسول عجیب منظر دیکھا, وہ دروازہ جو 40 لوگ کھولتے تھے علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, لشکر اسلام اس پہ سے گزر رہا ہے. تو رسول نے مسکرا کے کہا علی کے ہاتھوں کو تو دیکھ لیا, علی کے پیروں کو نہیں دیکھا. اب جب سنا رسول کہہ رہے پیروں, گئے دوڑ کے, کیا ایسی باتیں جو ہم نے دیکھی. جب گئے تو جا کے دیکھا علی کے پیر زمین سے متصل نہیں تھے, علی کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوا میں معلق تھے, اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے جو ابو تراب ہو اس کو زمین کھینچ نہیں سکتی. یہ علی کے ایمان کی طاقت تھی. آج میں نے آپ کے سامنے فضائل میں اس لیے اس آیت کو پڑھا سورہ مائدہ کی, کہ محمد و آل محمد وہ عظیم نعمت ہیں جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں توسل کرنا بھی سکھایا, اور یہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہیں, اور رسول اپنی زندگی میں سکھا گئے کہ کیسے ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور کیسے ان کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں. اب جب یہاں تک پہنچ گئے تو ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حل ہو جائے, کیونکہ وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا؟ اکثر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, یہاں بیٹھ کے یا علی مدد کہتے ہو تو تم لوگ کہتے ہو کہ علی آ گئے, کوئی دوسرے شہر میں بیٹھ کے یا علی مدد کہہ رہا ہے تو تم لوگ کہتے ہو وہاں بھی مولا مدد کو آتے ہیں, کوئی کہیں پہ بھی پکارے تو تم کہتے ہو علی آ گئے. یہ ایک ساتھ اتنی ساری جگہوں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس سوال کا جواب بھی رسول اپنی زندگی میں دے کر گئے. اور کیسے دے کے گئے؟ کتاب ہے مفتاح الولایہ, اس کتاب میں روایت ہے جناب سلمان فارسی سے, اور جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مولائے کائنات کے گھر میں, مولائے کائنات موجود تھے, حسن حسین موجود تھے, جناب زہرا تشریف فرماتی, میں مولا کے گھر میں تھا. ایک بار کی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, مولائے کائنات نے بڑھ کے دروازہ کھولا, آنے والے مقداد تھے, اور مقداد نے کہا مولا ایک خواہش ہے, اگر آپ کی نوازش ہو جائے مولا تو میری خواہش پوری ہو جائے. علی سے کوئی خواہش کرے اور پوری نہ ہو. کہا کیا بات ہے بتاؤ مقداد؟ کہا مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے مولا, اور میں یہ چاہتا ہوں آج آپ میرے گھر تشریف لائیں, میں آج کی ساری شب آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی پہلی شب کے بہت فضائل ہیں مولا, آج اس شب کے معارف آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اچھا مقداد میں آ جاؤں گا. مقداد چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا مولا نے, اب کون ہے؟ عمار یاسر. اور یہی خواہش, مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے, میری خواہش ہے مولا آج آپ میرے غریب خانے پہ آ جائیں, مولا آج کی شب آپ کے ساتھ میں عبادت الہی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں, آج میں سیکھنا چاہتا ہوں معرفت الہی کو. مولا نے کہا اچھا عمار میں آ جاؤں گا. عمار چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, ابو ذر آئے, اور سیم یہی حاجت, یہی خواہش, مولا آج آپ شب میرے گھر گزار لیجئے, مولا آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اچھا ابو ذر میں آ جاؤں گا. رات گزر گئی، صبح ہوئی، سب مسجد میں موجود ہیں، جناب رسالت ماں بھی مسجد میں موجود ہیں. مقداد نے کھڑے ہو کے خوش ہو کے فخر کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول میں بڑا خوش نصیب ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ کل رات علی میرے گھر مہمان تھے اور میں نے پوری رات مولا کائنات کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے. جیسے ہی مقداد نے یہ کہا نا، عمار کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مقداد جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ان کے مرتبے کو میں جانتا ہوں، مگر کل رات تو علی میرے گھر تھے. آپ خود علی سے پوچھ لیجئے، کل پوری رات مولا میرے گھر تھے، میں نے مولا کے ساتھ پوری رات عبادت میں گزاری. ابھی مقداد اور عمار یہ کہہ رہے ہیں، ابو ذر کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول میں نہیں کہوں گا، یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، مگر علی سے پوچھ لیجئے، کل رات تو علی میرے گھر تھے، میں اور علی پوری رات معرفت الہی کے ساتھ رب کی عبادت کرتے رہے، میں مولا سے سیکھتا رہا معرفت الہی کے اسباق کو. ابھی یہ تین کہہ ہی رہے تھے، جناب رسول خدا مسکرائے، کہا کل رات تو علی میرے گھر تھے. کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر تھے؟ کہا ام سلمہ نے مجھ سے کہا تھا، آج رمضان کی پہلی شب ہے، آپ اپنے بھائی کو بلا لیجئے، آپ اور آپ کے بھائی علمی گفتگو کریں گے آج کی شب پر، اور مجھے سیکھنے کو ملے گا. تو جیسے ہی ام سلمہ نے یہ کہا، میں نے علی کو طلب کیا، تو کل کی پوری رات تو علی میرے ساتھ تھے. جیسے یہ کہا، حسن حسین کھڑے ہوئے. کہا نانا، ہم نے تو کل بابا کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا، کل بابا ساری رات ہمیں اسرار امامت سکھاتے رہے، پوری رات ہم نے بابا سے اسرار امامت کو سیکھا. جب یہ کہہ چکے تو ایک بار کی جبرائیل امین نازل ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے پورا مجمع مدینہ نبی کا حیران ہے، پانچ جگہ کی گواہی مل گئی، رسول علی موجود تھے رات میں. اب جبرائیل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول پروردگار عالم آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ کل ساتویں آسمان پہ علی ملائکہ کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے. جب یہ چھ گواہیاں مل گئیں تو کچھ مسجد میں بیٹھے ہوئے منافقین بھی تھے، وہ کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے. دیکھو کیسی عجیب بات کرتے ہیں لوگ، ایک شخص بھلا چھ جگہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ علی کے عشق میں کیسی بڑبڑ کے باتیں کرتے ہیں. یہ کان میں بول رہے تھے، اور نبی اور امام کی سماعت ہماری طرح نہیں ہوتی، ان کی سماعت کی حدیں ہم سے بہت آگے ہیں. بس رسول نے اس سرگوشی کو سن لیا اور مسکرا کے اس منافق کو مخاطب کر کے کہا، تم سمجھ اس لیے نہیں پائے کہ تمہارے قلب میں بغض علی ہے، ورنہ علی کو. اب سنیے جواب رسول خدا کا، اس مسئلے کو رسول خدا اپنی زندگی میں حل کر کے گئے. کہا سنو، اللہ نے علی کو مثل آفتاب بنایا ہے، جب سورج چمکتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو ہر شخص کہتا ہے دھوپ میرے بھی گھر میں، دھوپ میرے بھی گھر میں. دنیا کے کسی حصے میں کہیں جہاں جہاں سورج چمک رہا ہے، دھوپ میرے گھر میں. تو اللہ نے علی کو مثل آفتاب بنایا ہے. اگر علی چاہے تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کہنے والا ہر فرد کہہ سکتا ہے کہ علی میرے گھر میں. لبیک یا حسین زندہ باد زندہ باد یا علی اللهم صل على محمد. عجب حیرت کی بات یہ ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے مسلمان، سورہ یاسین میں اللہ نے شیطان کے لیے کہا، عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک شیطان ایک ہی وقت میں کہاں کہاں بہکا رہا ہے، سب کو یقین ہے. اور قرآن جس کے لیے سورہ یاسین کی بارہویں آیت میں اللہ کہہ دے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو امام مبین ہو اس کے بارے میں سب کو شک ہے، یہ ایک وقت میں سب جگہ کیسے موجود ہیں. تو یہ بات ہے معرفت کی، اور جس طرح ان کے وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے وسیلے کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور میں آپ کے سامنے، میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے ذیل میں ہو رہی ہے. کل تک ہم نو آیتوں تک پہنچے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام نعمتوں کا تذکرہ جو پروردگار عالم کر رہا ہے، ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ہم بوسیلہ محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں. آج میں دسویں آیت سے شروع کرتی ہوں. دسویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وزع للانام، ہم نے زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے. کل تذکرہ کیا تھا؟ آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستون کے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, رفع بلند کر دیا. زمین کے لیے کیا کہا, والارض وضعها للانام, ہم نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا, بچھا دیا, بنا دیا. اور عجب غور کرنے والی بات ہے, ہم ان چیزوں کو کبھی نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں, ورنہ ہم تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار اسی زمین پر ہے. ہماری 90% جو ضروریات ہیں وہ زمین سے پوری ہوتی ہیں. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ اسی زمین سے اگ رہا ہے اناج, جو لباس ہم پہن رہے ہیں اس کے لیے کپاس یا کاٹن جو ہے وہ اسی زمین سے اگتی ہے, پھر وہ اس کا کپاس کا دھاگے بنتے ہیں اور لباس بنتے ہیں. ہم اگر حلال گوشت جانور جو کھا رہے ہیں ان کی غذا جو چارہ وہ کھاتے ہیں وہ بھی اسی زمین سے اگتا ہے. مکانوں میں جو ہم رہ رہے ہیں, یہ جو دروازے کھڑکیاں بنتے ہیں, لکڑی بھی زمین سے اگتی ہے, درختوں سے تو جاتی ہے. یعنی ہماری زندگی کی بیشتر ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں, اور اللہ اس نعمت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے, ہم نے زمین تمہارے لیے بنا دی, بچھا دی. پھر اگلی 11ویں آیت میں خدا نے کہا, فیہا فاکہتوں ونخل ذات الاکمام, پروردگار کہتا ہم نے تمہیں پھل عطا کیے. یہ پھل اللہ کی نعمت ہے, مل گیا کھا لیے, نہیں ملے تو بس یوں ایسا کیوں ہے. اور اتنا ناشکراپن ہمارے اندر آ گیا ہے, جو نعمت مل جائے اس کا شکر نہیں کرتے, جو نہیں مل رہی ہوتی وہ مل جائے, بھائی اس پہ شکر کیجئے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا جو نہیں ہے. تو ہم نے جو نعمتیں سورہ رحمان میں خدا گنا رہا ہے, ہم نے کب اس کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کیا؟ کب؟ اللہ کہہ رہا ہے فیہا فاکہتوں ونخل ذات الاکمام, ہم نے تمہیں پھل عطا کیے, یہ نعمت الہی ہے. اور ایک پھل کا تذکرہ کیا کیا خدا نے, ونخل کھجور, ونخل ذات الاکمام. اس کا پھل کیسا ہوتا ہے, جو کھجور کا درخت ہوتا ہے تو اس کے پتے بڑے سخت ہوتے ہیں, تو جب یہ خوشی ابھی کھجور تیار نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے خوشوں کو اللہ نے پتوں میں چھپایا ہوتا ہے. اللہ کتنی باریک بینی سے اس نعمت کو بیان کر رہا ہے, ہم نے تمہیں پھل عطا کیے, اور وہ کھجور جسے ہم نے پتوں میں اس کے شگوفوں کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. والحب ذو العصف والریحان, 13ویں آیت, 12ویں آیت, اللہ کہہ رہے ہیں والحبو, حبو کیا ہے, دانے, عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو دانے, یعنی اناج, چاول, دالیں, گیہوں, گندم, یہ سب دانوں کی شکل میں ہوتے ہیں نا. تو خدا کہہ رہے ہیں والحبو, یہ جو اناج ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. اور پھر کیا کہا, والعصفو ذو العصف والریحان, اللہ کہتا ہے جو خوشبو ہے, ریحان خوشبو, یہ خوشبو بھی ہماری نعمتوں میں سے. کچھ پتوں کی, کچھ درختوں کے پتے خوشبودار, کسی کا پھول خوشبودار, کچھ کی جڑیں خوشبودار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ گھاس خوشبودار ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ نے خوشبو کا تذکرہ کیا. اور جب یہ نعمتیں گنا دی تو 13ویں آیت میں کیا کہا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اب اللہ نے زمین و آسمان کے بعد ہمارے سامنے غذا کی نعمتوں کو بیان کرنا, پھل, اناج, سبزیاں, جو کچھ ہم کھا رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ نعمتیں کیوں کہہ رہا ہے, ان چیزوں کا, اس غذا کا جو ہم کھاتے ہیں, اس کا اثر ہماری ذات پر ہوتا ہے, ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے, قرآن سے دلیل پیش کر دوں. قرآن پاک میں سورہ مومنون, اور سورہ مومنون کی آیت ہے, پروردگار رسول اسلام سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے رسول پاک و طاہر کھایا کرو, واعملوا صالحا, اور نیک عمل انجام دیا کرو. تو پر رسول اسلام تو کھاتے ہی پاک و طاہر ہے, یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کی اس آیات میں کیا اللہ نے کہا, پاک و طاہر کھاؤ گے تو نیک عمل ہوں گے, تم نیکیاں کرو گے, عبادتیں کرو گے, خیر تم سے جاری و ساری ہوگا, نیکیاں کرو گے. اور اگر حرام کھاؤ گے تو پھر شر ظاہر ہوگا, پھر برائیاں ظاہر ہوں گی, پھر گناہ میں ملوث ہوگے. تو غذا کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے اعمال سے, اور انہی اعمال کی بنیاد پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو رزق کی کتنی اہمیت ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام چلا جائے تمام ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور ایک لقمہ, ہاں ابھی پورے کھانے کی بات تو سوچیے کتنا بڑا گناہ, ایک لقمہ اگر چلا گیا تمام ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اور 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی, نماز ہو, روزہ ہو, کسی مریض کی عیادت کی, والدین کی خدمت کی, کسی غریب کی مدد کی, کچھ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ پیٹ میں رزق حرام چلا گیا. اور یہ رزق حرام ہی تو سبب تھا کہ میدان کربلا میں مولا حسین کہہ رہے تھے روزے عاشور, پیاسے تھے مولا, سب قربان ہو چکے ہیں. مولا بار بار خطبہ دے کے کہہ رہے ہیں کون ہوں مجھے پہچانو. جب خطبہ دے رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا, میں جانتا ہوں تم پر اثر نہیں ہوگا چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی کربلا میں مولا نے کیا سمجھایا, اگر پیٹ میں حرام غذا چلی جائے تو انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ سامنے امام بھی ہدایت کے لیے کھڑا ہو تو ہدایت اثر نہیں کرتی. آج ہم کہتے ہیں نا اکثر ہر سال رمضان آتا ہے, ہر سال ایام عزا آتے ہیں, چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی ویسے نہیں بن پاتے کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے. ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے. مولا خود تحریر لکھ کے دے چکے شیخ مرتضیٰ انصاری شیخ مفید کو کہ یہ میرے شیعوں کے گناہ ہیں جو میرے ظہور میں دیر ہو رہی ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ رزق حرام جا رہا ہے, برائیاں سرزد ہو رہی ہیں تو کتنا نقصان, امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے. اگر پیٹ میں حرام جائے تو امام کی بات اثر نہیں کرتی. قرآن میں 15 سپارے میں ہے سورہ کہف. آپ سب کو پتا ہے اصحاب کہف غار میں ہیں جنہیں اللہ نے کئی سو سال تک سلا دیا تھا, پھر اٹھے تھے, پھر اللہ نے سلا دیا ہے, اور یہ اس وقت نکلیں گے جب امام زمان کا ظہور ہوگا. امام پکاریں گے تو یہ اس غار سے اصحاب کہف نکلیں گے. قرآن میں سورہ کہف میں لکھا ہے جب کئی سو سال بعد سو کے اللہ نے ان کو بیدار کیا یہ اٹھے, تو ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم اتنے سو سال سو گئے. یہ سمجھے ہم ایک ڈیڑھ دن سوئے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ باہر جاؤ, قرآن کی آیت ہے, ترجمہ پڑھیں اس کا بیان کو سامنے کو. دامن وقت میں گنجائش نہیں, مجھے بڑی تیزی سے کچھ چیزیں بیان کرنی ہے. تو کہا کہ جب وہ ان میں سے جب وہ لوگ اڑ گئے تو اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ ذرا سنبھل کے جانا, چھپتے چھپاتے شہر جاؤ اور کھانے کو کچھ لے کے آؤ, بہت بھوک لگی ہے, مگر بڑی احتیاط سے خریدنا. لوگوں نے پوچھا مولا سے, مولا یہ جو اصحاب کہف نے اتنی طویل نیند کے اٹھنے کے بعد جب اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ غذا لے کر آؤ, تو کہا بڑی احتیاط سے لینا. کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ مولا نے کہا وہ رزق حلال کھاتے تھے اور دوست کو تاکید تھی حلال دیکھ کے لانا, حرام نہ آ جائے. اتنی غذا میں احتیاط, تبھی تو خدا نے یہ شرف دیا کہ اتنے سینکڑوں برس سوئے, آج بھی خدا نے ان کو اپنی نشانی بنا کے اس غار میں سلایا ہوا ہے, اور جب امام زمان ظہور کریں گے تو وہ گواہی کے لیے آئیں گے. ہاں یہی اجرت خدا ہے. تو آپ سوچیے رزق حلال کی اہمیت کیا ہے. اور علماء تفاسیر کہتے ہیں جب ہمارے یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا, کمانے والے کے نظر میں بھی تصور نہیں ہے, بس پیسہ آ جائے, بس بینک بیلنس بڑھ جائے, اچھا گھر اچھی گاڑی یہ اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. یعنی رسول کی حدیث ہے اگر کوئی کماتے وقت یہ نہیں سوچے گا حرام ہے یا حلال ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالتے وقت بھی نہیں سوچے گا کس دروازے سے ڈالوں, ڈال دو اس کو جہنم میں, اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم خواتین اگر دھیان نہ دیں تو کبھی شوہر کما کے تو حلال لا رہا ہے, ہم نے حرام کر دیا. کیسے؟ کما کے تو حلال لائے مگر اس پر خمس نہیں نکالا, جو زہرہ کا حق تھا وہ ہم خود دبا کے بیٹھ گئے. اب وہ غذا آپ کے لیے, وہ پیسے آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گئے؟ حرام ہو گئے. اس نے لباس بنایا آپ کا نجس ناپاک, نمازیں قبول نہیں ہوں گے, آپ جو کھا رہے ہیں وہ پیٹ میں حرام جا رہا ہے. تو کبھی کبھی حلال کمایا ہوا بھی ہم حرام کر لیتے ہیں. اور علماء اسلام یہ کہتے تفاسیر کے جو بیان کرنے والے وہ بیان کرتے ہیں جب پیٹ میں حرام چلا جائے تین چیزیں فوراً ہوتی ہیں. فوراً پہلی چیز انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. اور آج ہے آج دیکھیے آج کتنا حسد ہے, سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو پلتا پھولتا نہیں دیکھ رہے, نفرتیں پل رہی ہیں, حسد ہے اتنا. اور جب یہ حسد بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قطع رحم, تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں, گناہ ہے. قطع رحم گناہ کبیرہ, رزق حرام کھانا گناہ کبیرہ. تو کہا جس کے پیٹ میں رزق حرام چلا جائے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر جہالت پیدا ہو جاتی ہے. اب بڑے تو سمجھ گئے, بچے کہیں گے کیا مطلب, جو رزق حرام کھا رہا ہے تو کیا ہو جاہل رہے گا, پڑھے لکھے گا نہیں؟ نہیں, صرف کتابوں کو پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے. علم وہ نور ہے جو اللہ قلب پہ اتارتا ہے. آج میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اکثر ہم لوگ اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈز میں, اپنے جاننے پہچاننے والوں میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت قابل ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, مگر کیا تقلید کی بات کرو, ارے ہم کیوں کسی عالم کی تقلید کریں, نماز کی بات کرو نماز کیوں, ارے یہ ملاؤں نے گڑھ لیا, ہم جانے ہمارا خدا جانے, اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے, ہم جب چاہیں گے پڑھ لیں گے. تو ایسے پڑھے لکھے لوگ جب دنیا کے کسی اور ایشو پہ بات کرتے ہیں تو بڑی عقل مندانہ بات, لیکن جب دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اتنی جہالت. تو کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ اگر پیٹ میں رزق حرام جا رہا ہے تو جہالت ظاہر ہوگی. یہ جہالت ہے کتابیں پڑھ لینے کے بعد. اگر آپ اللہ کو نہ پہچان سکے, اللہ کے حق کو نہ پہچان سکے, محمد والے محمد کے حق کو نہ پہچان سکے, تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. کہا تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے, حسد پہلے, جہالت, اور تیسری چیز غفلت, یعنی رزق حرام کھانے والے کو اللہ توبہ کی توفیقی نصیب نہیں دیتی, توفیق ملتی ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا, ہاں جو کچھ میں نے کر لیا صحیح کر لیا. اور یہ کتنا عام ہے کہ حرام سے کمایا, ہاں اس پیسے سے فلاں کیا راشن ڈلوا دیا, فلاں کی شادی کروا دی, اور بڑا مطمئن بیٹھا ہے اپنی غفلت میں کہ اللہ یہ تو دیکھ کے بخش دے گا. یہ نہیں پتا کہ خدا نے قرآن میں سورہ مائدہ میں لکھا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ قبول ہی صاحبان تقویٰ کا کرتا ہے جو گناہ سے بچتے ہیں. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے کہ حرام کما رہے ہیں اور چار چھ نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں بس اللہ میں بخش دے گا. نہیں, غلط ہے یہ. رزق حرام اتنا نقصان دہ ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک شخص جناب رسول خدا کے پاس آیا, بہت دور سے آیا تھا, کہا اللہ کے رسول کچھ ایسا بتا دیجیے, میں بار بار آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا ہوں, کچھ ایسا بتا دیجیے کہ جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں قبول ہو جائے. رسول اسلام نے کہا اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا, اگر اس پیٹ میں حلال غذا جائے گی تو تم جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. ہم کتنا لڑتے ہیں مولا سے, اللہ سے یہ منت مانی تھی, وہ منت مانی تھی, قبول نہیں ہوئی. ہم نہیں جانتے دعا کی قبولیت کی راہ میں کتنی چیزیں رکاوٹ ہیں, ان میں ایک ہی رزق حرام بھی ہے. اگر پیٹ میں رزق حرام جا رہا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو اتنے سارے نقصانات, اور اللہ نے رزق کو نعمت بنا کے نازل کیا. جب یہ نعمت ہے, حلال طریقے سے کماؤ, حلال رزق اپنے اپنی اولاد کے جسم میں لے جاؤ. دوسری نعمت اللہ نے کیا کہا تھا, فیہا فاکہتون و نخل ذات الاکمام, ہم نے تمہیں پھل عطا کیے. ان پھلوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں, ہمیں نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے. یہ کتنے کلو ہے, وہ ہاں بہت مہنگائی ہے, بس کھا لیا ضائع کر دیا. میں چند حدیث بیان کروں پھر آگے آیت کی طرف بڑھ جاؤں. پھلوں میں کیا تاثیر ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, آج کل بازار میں انار کا موسم بھی, تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے فوائد آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس میں اثر کیا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کو شیطانی وسوسے بہت ہوتے ہیں نا, بس دل میں یہ آ گیا, نماز میں شک ہو رہا ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے, ہر اچھی بات کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں, کیوں شیطانی وسوسہ ہے. چھٹے امام کہتے ہیں مومنوں سے انار کھانے سے شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے, اور جو ایک انار کھا لے 40 دن اس کا دل نورانی رہتا ہے, یعنی اس دل میں گناہ کے خیال نہیں آئے گا ایک انار کھانے سے. موسم کا پھل بچوں کو جب ہی کھلائیے تو مولا کی یہ حدیث سنائیے, معرفت کروائیے کہ یہ پھل جو اللہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں میری نعمت ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کیونکہ ہم نے آل محمد سے سیکھا ہی نہیں کہ پھل نعمت ہے. کیوں مولا کہہ رہے ایک انار تمہیں 40 دن تمہارے قلب کو نورانی رکھتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے تمہیں بچاتا ہے. انگور کی یہ روایت یہ ہے کہ میں جو صرف چند پھل بیان کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پھل بیکار ہے, نہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, چند کا تذکرہ کر رہی ہوں, ورنہ خدا کا ہر پھل ہر چیز خدا کی نعمت ہے. تو کہا کہ روایتوں میں کہ جب حضرت نوح کے جو قوم کے لوگ تھے 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی, لوگ پتھر مارتے تھے, اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے, جبرائیل آتے تھے پتھر ہٹاتے تھے, پتھروں کے زخموں پہ جبرائیل پر ملتے تھے تو نوح کے زخم ٹھیک ہوتے تھے, اور اگلے دن پھر تبلیغ. تو دل بہت دکھتا تھا, بہت پریشان ہوتے تھے. اتنا میں اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جا کے نوح سے کہو انگور کھایا کریں, نو انگور کھاؤ گے تو تمہارے قلب سے یہ غم دور ہوگا. یعنی اگر آج کی زبان میں بات کروں, انگور کھانا ڈپریشن کو دور کرتا ہے. زیتون کھانے سے معصوم کہتے اخلاق اچھا ہو جاتا ہے, اور جب یہ انگور خشک ہو جائے تو کیا بن جاتا ہے, کشمش. کشمش کے لیے معصومین یہ کہتے ہیں جو کشمش کھاتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے. اکثر آپ جب مولا خدا سب کو لے جائے بار بار مولا کے حرم میں زیارت کو لے جائے تو اکثر شب جمعہ آپ حرم میں جائیے, چاہے مشہد میں جائیے, چاہے کربلا میں جائیے, تو ایرانیوں میں عراقیوں میں ایک عادت ہے کہ وہ شب جمعہ جب دعائے کمیل ہو اور جیسے کسا ہو تو وہ چنے اور کشمش جو ہے نا وہ ضرور رکھ کے مٹھیوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہاں اللہ کے رزق کے فضائل ہیں, اثر رکھتے ہیں. تو کہا یہ کشمش جو ہے یہ تمہارے باطن کو پاکیزہ کر دیتا ہے. اللہ نے اگلی نعمت کیا بیان کی؟ اللہ نے کہا والحب ذو العصف والریحان, یہ خوشبو نعمت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا, یہ پاکستانی عطر ہے, یہ باہر کا پرفیوم ہے, اس کی کیا بات ہے, یہ امپورٹڈ ہے. ہم تو بس ظاہر پہ رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں خوشبو کی اللہ نے نعمت بنا کے کیوں اتارا ہے. نعمت اس لیے ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام شاہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگا کے لباس میں کوئی نماز پڑھے, خوشبو کی طاقت کا اندازہ کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے. ایک شخص بغیر خوشبو لگائے کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص خوشبو لگا کے نماز پڑھ رہا ہے, تو جو خوشبو لگا کے پڑھا اس کی دو رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہے. نمازوں کا ثواب بڑھ گیا, اعمال میں ثواب بڑھتا جائے گا تو کیا ہوگا, ہم لائق بہشت ہو جائیں گے. اتنی طاقت ہے. جب بچوں کو دیجیے ایک دوسرے کو برتھ ڈے پہ ہم وش کرتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, تو معصوم کی حدیث بھی بتائیے کہ یہ خوشبو ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتی ہے. اچھا کسی کوئی پھول خوشبودار ہے تو یہ روایت اتنی اہم ہے کہ کئی اماموں سے منسوب ہے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام علی نقی ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث کئی معصوموں سے منسوب ہے کہ جب بھی کوئی پھول تمہارے ہاتھ میں ہو اس پھول کو سونگو, اس کا بوسا لو, آنکھوں سے لگاؤ اور صلوات پڑھو. کیا کہا؟ سونگو, آنکھوں سے لگاؤ, بوسا دو اور صلوات پڑھو. جب تم یہ کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, چاہے کتنے ہی کثیر گناہ کیوں نہ ہو. اگر خوشبو سونگتے ہوئے آل محمد پہ درود و سلام بھیجا تو کہا اس کی برکت سے, کیونکہ پھول میں خوشبو کیوں پیدا ہوئی. میں نے کل کی مجلس سے پرسوں کی مجلس سے یہ بیان کیا تھا کہ جس نے ولایت علی کو قبول کر لیا وہ پھول خوشبودار ہو گیا. کہا تم نے اس نعمت کا اقرار کیا صلوات پڑھ کے کہ جس خوشبودار پھول کو سونگو, بوسا دو, آنکھوں سے لگاؤ, سلوات پڑھو, تو پروردگار عالم تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا. نعمت ہے خوشبو. اور پھر اس لیے خدا نے کہا فبئی آلائے ربکما تکذبان, 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. انشاءاللہ کل کی وجہ سے بیان کروں گی, آج دو اور آیتوں کو بیان کر کے مصائب سے متصل ہونا چاہتی ہوں. کل تذکرہ کروں گی کہ آخر 31 مرتبہ اس آیت کو اللہ نے بار بار کیوں دہرایا سورہ رحمان میں. جب پھلوں کا غذاؤں کا تذکرہ کر لیا نا, پھر اب اللہ نے کہا 14 نمبر کی آیت میں سورہ رحمان کی 14 آیت, اللہ کہتا ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار, ہم نے انسان کو پیدا کیا سوکھی ہوئی مٹی سے, ایسی سوکھی ہوئی مٹی جس کو ہاتھ مارو تو آواز پیدا ہوتی ہے. قرآن میں کئی مٹی کا تذکرہ, تراب عام سی خاک, تین گیلی مٹی, تین لازب ایسی مٹی جو لیس دار ہو جائے, ہمائی منسوم مسنون ایسی مٹی سے بو پیدا ہو جائے, سلسال وہ مٹی جو خشک ہو کے ایسی ہو جائے کہ اس پہ ہاتھ مارا جائے تو آواز پیدا ہو. اللہ نے انسان کو سلسال سے بنایا, سوکھی ہوئی مٹی سے بنایا. اچھا بنایا کیسے؟ روایتوں میں ہے کہ جب پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا مجھے بندے بشر کو خلق کرنا ہے, جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ, مختلف جگہوں کی مٹیاں ملائی ہیں تو پتلا آدم بنائے, کہا مٹی اٹھا کے لاؤ. جبرائیل کھڑے ہو گئے سر کو جھکا کے, کیونکہ ملائکہ جانتے تھے کہ انسان پیدا ہو کے زمین پہ فساد پھیلائے گا. تو جبریل کا مرتبہ کہتے ہیں سر کو جھکا کے, بلہ میں ڈرتا ہوں, میں مٹی اٹھا کے لاؤں گا, پتلا بنے گا انسان اور انسان زمین پہ فساد کرے گا, تو اس کا پہلا کام تو میں نے ہی کیا نا, مٹی اٹھا کے لایا, میں ڈرتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا جبریل پیچھے ہٹ جاؤ. میکائیل کو بلایا, میکائیل تم لے کر آؤ مٹی, پتلا تیار کرنا ہے بشر کا, آدم کا. جی معذرت میکائیل نے کی, اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, معبود مجھے معاف کر دے, مجھے اس خدمت پہ معمور نہ کر. اللہ نے کہا ہٹ جاؤ میکائیل. کس کو بلایا؟ اسرائیل کو. اسرائیل آؤ, تم جاؤ. اسرائیل گئے, مٹی لے کر آئے, پتلا تیار ہوا. کہا تم نے پہل کی ہے نا, تم نے اس خدمت کو انجام دیا نا, بنا ہے, اب اس بنی آدم کے جسم سے روح بھی تم ہی نکالو گے. اسرائیل کو اس لیے اللہ نے ملک الموت بنایا. تو اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا اس سوکھی ہوئی مٹی سے, اور پھر پندرہویں آیت میں اللہ نے کیا کہا, خدا اس پندرہویں آیت میں کہتا ہے وہ خلق الجان من مارج من نار, ہم نے آگ سے بنایا جنات کو. اور پھر اس کے بعد کہا فبئی آلائے ربکما تکذبان بارے لہا, کی خلقت کا تذکرہ کر رہا ہے, انسان کو مٹی سے بنایا, جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا. مارج اس آگ کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہیں ہوتا, اس آگ کے شعلے سے بنایا. تو پھر اس کے بعد یہ نعمت کیا, بات سمجھ میں نہیں آتی نا. جب لوگوں نے فرزند رسول سے پوچھا مولا بتائیے, آئمہ معصومین سے پوچھا مولا کیا مطلب ہے, تو کہا اس لیے اللہ بتا رہا ہے اے انسان اور جنات اپنی اصلیت کو پہچانو, وہ زمین جو پیروں تلے روندی جاتی ہے اس سے بنے ہو مٹی سے, اور پھر مر کے مٹی ہو جاؤ گے. جنات کو ان کی حقیقت بتائی, تمہیں آگ کے شعلے سے بنایا ہے, اور انسانوں سے کہا مٹی سے بنا کے تمہیں بنا کیا دیا اشرف المخلوقات. تو یہ نعمت نہیں ہے, خاک سے بنا کے اتنا بڑا رتبہ دے دیا. اس لیے خدا کہہ رہا ہے فبئی آلائے ربکما تکذبان, میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. بس ایک آخری بات اور مسائل. آج ہم بہت سنتے ہیں معاشرے میں فلاں کے گھر میں جن آ گیا, فلاں پہ اثرات ہو گئے, فلاں پہ یہ ہو گیا, فلاں بابے کے پاس جائیں گے تو وہ اتاریں گے. محمد والے محمد کا پیغام یہ ہے, دیکھیے اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے برتر مخلوق انسان کو بنایا ہے, اشرف المخلوقات. کسی بھی انسان کو جن سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی باطہارت رہتا ہے اور باتقوا مومن ہے, واجبات پہ عمل کرتا ہے, اللہ کو راضی رکھتا ہے, محمد والے محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے, اسے کسی جن جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم برتر ہیں وہ کمتر ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں, جنات اشرف المخلوقات نہیں ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں تو کوئی علاج, معصومین نے ہر مشکل کا علاج بتایا. کبھی کسی جگہ کے بارے میں شبہ ہو, شک ہو رہا ہو, نہیں یہاں کچھ, یہ کافی عرصے سے یہ مکان خالی تھا, یہ کافی عرصے سے یہ اپارٹمنٹ خالی تھا, اب ہم کیسے, ہم نے کرائے پہ لے تو لیا, ہم کیسے جا کے رہے, ہمیں ڈر لگتا ہے, فلاں کہہ رہے ہیں یہاں پہ فلاں تھا, کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں معصومین حال بتا گیا, اگر کسی جگہ کے بارے میں تمہیں شبہ ہے کہ یہاں جنات ہیں, 15 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اول آخری درود پڑھو اور 15 مرتبہ پڑھ لیا کرو یا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کی آیت ہے. یا مالک یوم الدین ایاک نستعین, اے مالک یوم الدین, یوم جزا کے مالک, ایاک نستعین, ہماری مدد فرما. 15 مرتبہ یہ پڑھ کے, درود پڑھ کے چلے جاؤ, تم پر کوئی جنات, کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی جگہ, کسی گھر کے بارے میں, کہیں بھی ہے تو رسول کی حدیث ہے, جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین اور جنات آ نہیں سکتے, اور خصوصاً جس جگہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین پھٹک نہیں سکتے. یہ جملہ ہے معصومین کا. بس ایک آخری بات, جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہیں ویسے جنات اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے انسانوں میں دشمنان علی بھی ہیں محبان علی بھی ہیں, جنات میں بھی محبان علی بھی ہیں دشمنان علی بھی ہیں. امام رضا کے زمانے میں, مولا امام رضا کے ایک شاعر تھے ان کے زمانے میں, دبل خزائی, ذاکر اہل بیت تھے, مرثیہ لکھا کرتے تھے مولا حسین کا. ایک مرتبہ قم میں موجود تھے, زیارت پہ گئے تھے, مشہد کی زیارت کر چکے اور قم میں آئے, اور وہاں پہنچ کے ایک کمرے میں دروازہ بند کر لیا, کمرے میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے. ایک بار کی ایک طویل قامت شخص سامنے آ گئے, گھبرا گئے, دروازہ بند تھا, کہا گھبرائیے نہیں, میں قوم جنات میں سے ہوں اور آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں. کیا بتانے آئے ہو؟ کہا میں جنات کے اس گروہ سے تھا جو دشمنان اہل بیت تھے. میں ایک مرتبہ عراق کی زمین سے گزر رہا تھا, میں نے عراق کی زمین پہ دیکھا کچھ لوگ, گروپ ہے جو حسین کے روضے کی زیارت کو جا رہے ہیں. جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں جنات کے اس گروہ سے تھا جو بغض اہل بیت رکھتے تھے. میں نے کہا ان کو تنگ کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے ان کے قریب پہنچ کے چاہا تنگ کرے, ہم نے دیکھا آسمان سے ملائکہ اتر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. ہم پیچھے ہٹ گئے. یہ ظاہر امام حسین کا مقام اتنا بلند کہ ہم نے ارادہ کیا تھا ملائکہ حفاظت کے لیے آگئے. بس یہ دیکھ کے میں سمجھ گیا, میرے جتنے جنات جو میرے ساتھ تھے, کہ یقینا حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے. ہم کربلا گئے اور سب سے پہلا یہ کام کیا کہ حسین کے روضے پہ جا کے توبہ کی اور توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوائے, اور ہم اس دن سے محب اہل بیت ہو گئے. ایک روز میں چھٹے امام کے پاس گیا اور امام کے سامنے جا کے مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ چھٹے امام نے کہا تم نے ہمارے جد کے روضے پہ توبہ کی تھی نا, قبول ہو گئی. عزدار حسین نے یہی معجزہ کربلا کی زمین پہ دکھایا ہے. حر جس نے راستہ روکا تھا, مولا کی نجام فرس کو پکڑا تھا, حسین اس مقام سے آگے نہیں جانے دوں گا, مجھے اپنے زیاد نے بھیجا ہے, مولا کو گھیر کے لایا تھا, شب عاشور پوری رات تڑپ رہا تھا, بے چین تھا. حسین کے خیموں سے صدا آ رہی تھی, العطش العطش, ہائے پیاس. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے, تین دن کے پیاسے. اور یزید کے لشکر سے تلوار تیز کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, دھار تیز ہو رہی ہے. اپنے خیموں میں ہے, تڑپ رہا ہے. ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے, ایک طرف جہنم. حر نے فیصلہ کیا, مجھے جنت کی طرف جانا ہے. خیمے سے باہر نکلے, جیسے ہی نکلے گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتے, پیچھے سے بیٹے نے پکارا, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا, بیٹا جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں, جا رہا ہوں حسین سے معافی مانگنے, میں ہی حسین کو گھیر کے لایا تھا. بیٹا اگر اس جگہ پہ رہا لشکر یزید میں تو میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کی طرف, جنت کی طرف جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا, بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹا ساتھ چلا, غلام ساتھ چلا, چلے خیام حسینی کی طرف. جیسے خیام حسینی قریب آیا, حر گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑے سے اتر کے بیٹے سے کہا, میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو. بیٹے نے کہا, بابا کیوں باندھ دو؟ کہا, میں نے انہیں ہاتھوں سے حسین کے زلجنا کی لگام پکڑی تھی, روکا تھا حسین کو, آگے نہیں جانے دوں گا. میرے ہاتھ باندھ دو, مجھے مولا حسین سے معافی مانگنی ہے. بیٹے نے ہر کے ہاتھ باندھ دیے, ہر نے اپنی ابا کے دامن کو سر پہ ڈالا, چہرہ چھپایا, شرمندگی ہے, مولا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا. اب گھوڑے سے اتر گئے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, نظر کچھ نہیں آ رہا. ایک بارگی بیٹے کی آواز آئی, اللہ اکبر. ہر نے پوچھا, کیا ہوا بیٹا؟ کابل فضل عباس آ رہے ہیں. ہر کہتے ہیں, بیٹا عباس کا جلال مشہور ہے عرب میں. کہا, بیٹا عباس سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے ہیں, ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. ہر کے بیٹے نے کہا, عباس علمدار ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. مولا عباس کہتے ہیں, مجھے پتا ہے, مجھے آقا نے بھیجا ہے, جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کرو. میں استقبال کے لیے آیا ہوں. ہر آگے بڑھ رہا ہے. ایک بارگی بیٹے نے کہا, اللہ اکبر. ہر نے پوچھا, بیٹا کیا ہوا؟ کہا, مولا حسین خدا رہے استقبال کے لیے. یہ سن کے ہر سے برداشت نہیں ہوا, ہر دوڑتا ہوا. اس سے پہلے کہ مولا حسین گھوڑے سے اترتے, ہر دوڑتا ہوا گیا, مولا کے قدموں پہ اپنا چہرہ رکھ دیا, اپنا چہرہ مولا کے قدموں پہ رگڑنے لگا. مولا کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ بخشا جا سکتا ہے؟ ہر نے سکھا دیا. جیسے یہ جملہ کہا, مولا حسین گھوڑے سے اترے, ہر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا, میں نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا. ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر بڑا صحیح رکھا ہے, تو آزاد ہو گیا جہنم سے. آزادارو, ہر نے ہمیں سکھا دیا, کائنات کے ہر انسان کو سکھا دیا, جب بھی توبہ چاہیے ہو نا, حسین کے در پہ آ جانا, مغفرت مل گئی. اب ہر آ گئے خیام حسینی میں, مولا حسین کے پاس ہے. کہا, مولا آپ نے معاف کر دیا نا, ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہا, کیا؟ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا کہنے لگے, ہر آج تو قربانی کا دن ہے. کہا, مولا میری خواہش یہ, پہلے میرے بیٹے کو جانے دیجیے, میں اپنے بیٹے کو مقتل میں پہلے بھیجنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا, اجازت ہے, ہر آج سب قربان ہوں گے. جیسے ہی ہر کا بیٹا جانے لگا, فوراً ہر نے بازو پکڑ کے کہا, میرے لال ایسے جنگ کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. ہر کا بیٹا گیا زخم کھا کے, جب گھوڑے سے گرا تو ایک بارگی کہتا ہے, بابا مدد کو آئیے. ہر کھڑے ہوئے, کمر کو تھاما, مولا حسین کھڑے ہوئے. ہر کہا جاتا ہے, کہا مولا بیٹے نے پکارا ہے. مولا حسین کہتے, ہر جوان کے لاشے پہ ضعیف باپ نہیں جایا کرتے, میں جاؤں گا تیرے لال کا لاشا لاؤں گا. حسین ابن علی خود گئے, ہر کے بیٹے کا لاشا لائے. آؤ زدارو, آخری جملہ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہے, مولا ذرا دیر گزرے گی, سب شہید ہو جائیں گے, اور جب علی اکبر گرے گا گھوڑے سے, شہزادہ علی اکبر کے گرنے پہ کوئی روکنے والا نہ تھا. جو حسین سے کہتا, مولا جوان کے لاشے پر صحیح پاپ نہیں جاتے. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, پاک پروردگار تجھے ہر کی مصیبت کا واسطہ, خدا تجھے ہر کے جوان بیٹے کا واسطہ. ہم سب کی اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار آپ سب سے التماس ہے, اس وقت دو بچے ایسے ہیں جن کی ماؤں نے مجھے روتے ہوئے کہا ہے, ایک بچی ہے سائمہ, آپ بھی لیاقت ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, خدا اسے غیب سے شفا دے دے. ایک جوان بچہ ہے محسن رضا, کل اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, رات کو اس کے دماغ کی سرجری ہوئی ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آج شام تک اسے 6 بجے تک ہوش نہ آیا تو اس کی زندگی کی خیر ہے. اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا ہے بارالہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, تجھے حور کے بیٹے کا واسطہ, پاک پروردگار محسن رضا کو غیب سے شفا کلی عطا فرمائے. اور ہم سب کے جو جو مریض ہیں, جس جس نے شفا کے لیے کہا ہے, سب کے مریضوں کے نام اپنی نگاہوں میں رکھیے, اپنی زبان سے ادا کیجیے, خدایا ان سب کو تجھے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا واسطہ, غیب سے شفا کامل عطا فرما. پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار دشمنان اسلام اگر قابل اصلاح نہ ہو تو ان کو نیست و نابود کر دے. پاک پروردگار اس عزائے حسینی کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ان مظالم کے انتقام کے لیے, ان مظالم سے نجات کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, اور جب حضرت حجت ظہور فرمائیں صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
کربلا کی دل فگار ماؤں کو تصور میں رکھ کر ہم نوحہ پڑھیں گے. حسین 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 آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کر